الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات، آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں ہمارے شیخ مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ، ان کی کتاب سلوک سلیمانی جس میں وہ مکتوبات جو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ کے نام ان کے مسترشدین نے لکھی تھی، جن کا جواب حضرت نے دیا تھا، وہ سوال اور جواب یہاں پر الحمدللہ اس کی تعلیم ہوتی ہے. مکتوب نمبر 5 بنام سید عبد الرحمن صاحب، حضرت شیخ عزیز محترم وفقہم اللہ تعالیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسترشد، معمولات مجوزہ میں بہت غفلت ہوتی اور بظاہر ایسی صورت نظر آتی کہ پابندی اپنے بس کی بات نہیں. جو آپ سنیں حضرت کیا فرماتے ہیں، یہ راہ عزیمت کے بغیر طے نہیں ہوتی، یہ راہ عزیمت کے بغیر طے نہیں ہوتی. بس اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو سمجھنی ہیں. ہم نے جو دنیا کے لیے لائحہ عمل بنایا ہوتا ہے نا، اصولی طور پر تو آخرت کے لیے اس سے بہتر ہونا چاہیے. یعنی اگر دنیا کو داؤ پہ لگا دی جائے آخرت کے لیے تو یہ عین عقل مندی ہے، لیکن اس کا اگر کسی سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دنیا کے لیے جتنی انسان کوشش کرتا ہے آخرت کے لیے اتنی کوشش کر لے، یہ بات ہے. اب کوئی دکان کرتا ہے تو کیا کہا سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں؟ کوئی ملازمت کرتا ہے تو کیا سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں؟ کسی دکاندار کو دیکھا کسی پیر صاحب کے پاس چلا جائے، یا کسی پروفیسر صاحب کے پاس چلا جائے، کسی عامل کے پاس چلا جائے کہ اس سے کہے کہ بس مجھے دکان ایسی تعویذ دے دو کہ جیسے میرے دکان خود بخود چلتی رہے. کر سکتا ہے؟ کیا ہے کبھی؟ یا کوئی ایسے دعا کر لے کہ میری دکان خود بخود چلتی رہے، یا اس کے انتظار میں ہو. میرا خیال ہے کہ شاید اتنا بیوقوف کوئی نہیں ہو، اور اگر ہو تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ کہنے سے معذور ہیں. ہاں جی، تو دنیا میں تو ہم سب کچھ جانتے ہیں، اس کے لیے کوشش اور محنت اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں ایسے 80-90% لوگ بودے بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے کوئی ایسا راستہ نکل آئے تو بس سارے کام خود بخود ہونے لگے. شیخ کی توجہ سے، کسی دعا سے، ہاں جی، کسی اٹکل سے سارے کام خود بخود ہو جائیں، یہ سوچ بہت سارے لوگ کریں، بولی مگر بات نہیں ہے. لیکن سوچ سے نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہ ہمارا جو سلسلہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے کابر جیسا ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو ان چیزوں کا اندازہ تھا، اور اس دور کے تمام باتیں، تمام تقاضے ان حضرات پہ اللہ پاک نے کولے ہوئے تھے، لہٰذا یہ کسی کو غلط فہمی میں نہیں رکھتے تھے، صاف صاف بات کرتے تھے. صاف صاف بات کرتے ہیں بھائی، چلنا تو آپ نے ہے، ہم طریقہ بتانے والے، چلنا تو آپ نے. یہ کبھی بھی حضرات نہیں کہتے کہ بس ہمارے پاس آ جاؤ گے تو سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، نہیں. یہ بات کبھی بھی کسی نے کہی، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہو، یا حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ صاحب نے کی ہو، ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ نے کی ہو، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کی ہو، نہیں. اس بات کی توقع ہمارے کابر سے کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرات ان چیزوں کی تمام، جس کو کہتے ہیں نا، جن چیزوں سے سالکین کو نقصان ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظاہر چیزیں منکشف فرمائی تھی. نتیجتاً یہ حضرات لوگوں کو آگے بڑھو، طریقہ بتاتے لیکن ہمت دلاتے تھے آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، میرا خیال میں تو ان کا مقام اس مسئلے میں بہت آگے ہے کہ حضرت تو بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے ماشاء اللہ، وہ بھی جب اپنے حوال پیش کرتے تھے تو فرماتے اس پر رکنا نہیں ہے، آگے بڑھو، آگے بڑھو، رکنا نہیں ہے. اور جو ذرا رکنے کا نام لیتا ان کو خوب سناتے ہیں. یہ سامنے حضرت کا ایک مختصر سا خط ہے. ہاں جی، اس میں آپ دیکھیں وہاں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ جو حضرت نے اپنے ساتھ لکھا ہوا تھا، اوپر لٹکایا ہوا تھا، وہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی، ان دو اکابر کی چیزیں ہم نے اس لیے سامنے لگائی ہیں تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے اکابر کا جو نقطہ نظر ہے، طریقہ کار ہے، وہ سامنے آ جائے اور ہم لوگ جس کو کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت میں نہ رہیں، ہم لوگ احمقوں کی جنت میں نہ رہیں، بس یہ مطلب اس میں بات ہے. تو حضرت نے مختصر سی بات فرمائی، یہ راہ عظیمت کے بغیر تو نہیں ہوتی، اس میں تو چلنا پڑتا ہے، چاہے گر گر کے اٹھے. ہاں جی، چاہے تک تک کر جائے، چاہے مطلب بالکل آبازیاں کرتے ہوئے جائیں، لیکن جانا ہے، جانا ہے، مطلب اس میں رکنا نہیں ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے اوپر اس قسم کے حالات آ جاتے ہیں، یہ کوئی پیمائی لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب یہ جو پہاڑوں کو سر کرتے ہیں، ان کے اوپر بعض لوگوں کا ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بالکل آدمی سمجھتے ہیں کہ جیسے بس اب تو موت ہی ہے، مطلب کوئی راستہ ان کو نہ، مثلا کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، راستہ بند ہو گیا. ہاں جی، یا کوئی اور ایسی جگہ آ گئی جیسے سلپ ہونا شروع ہو گئے، جو بھی مطلب خطرہ ان کے سامنے آتا ہے تو آتا ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے بالکل یعنی زخموں سے چور چور ہونا، تو بھی آخر تک کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے نکل جائے. یہی آرمی والے جو جنگ میں ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں کرتے کہ ہمت ہار لے بس ٹھیک ہے جی اب تو موت آ گئی تو لیٹ جاؤ، نہیں ایسی بات نہیں کرتے، وہ جتنی کوشش ان سے ہو سکتی ہے کرتے ہیں، اور کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی آگے جہنم ہے اور جنت ہے، تو سستی کر کے انسان جہنم میں اپنے آپ کو گرا سکتا ہے، اور ہمت کر کے آدمی جنت میں پہنچ سکتا ہے. تو ہمت مردہ مدد خدا، یہ تو بات تو ہے، مدد خدا کرتا ہے، لیکن ہمت مردہ ضرور ہونی چاہیے. علامہ اقبال نے بھی اس قسم کی بات کی ہے، کیا فرماتے ہیں، ابراہیم اگر آج کے دور میں پیدا ہو، ہاں ہاں انداز گلستان پیدا، مطلب یہ کہ خدا تو وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، قیامت تک وہی ہے، بس اس کے بعد بھی وہی ہے. ہاں جی، قیامت تک تو میں نے اس لیے کہا کہ انسان جزا، مطلب جس کو کہتے ہیں مطلب اعمال، اسی وقت تک ہی کر سکتے ہیں، اس کے بعد تو اعمال نہیں ہے، اس وقت تو نتیجہ ہے. لیکن جو جس حال میں بھی ہے اللہ کے سامنے، لہذا ہم لوگ مایوس نہ ہو، کم ہمت نہ ہو، اور رستہ توے کرنے میں سستی نہ کرے. بس تو فرمایا یہ راہ عظیمت کے بغیر توے نہیں ہوتی. مسترشد، آپ کے ارشاد کے مطابق دفتر میں ظہر کی نماز باجماعت شروع کر دی، الحمدللہ کہ دل میں کوئی منافرت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا. حضرت شیخ بحمد اللہ تعالیٰ، مسترشد، جس کم بخت کو اپنے فوجودہ نمازوں کا شمار بھی نہ ہو، وہ کیا کرے، قضا واجبات کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت شیخ، بلوغ کی عمر سے پہلے کی نمازیں چھوڑ کر باقی سال کی نمازیں ہر نماز کے ساتھ ادا کی جائیں. یہاں پر بھی شیطان جو ہے نا بڑا چکر دیتے ہیں، اللہ پاک وہاں فرمائے بس بچائے اس کے شر سے. دو بڑے گروہ ہیں جن کو شیطان نے خوب چنے لگایا اس مسئلے کے بارے میں. ایک گروہ کہتا ہے کہ قضا نمازیں تو ہے ہی نہیں، توبہ کرو تم اللہ معاف کر دے. نہیں جانتے ہو غیر مقلل لوگ جب کہتے گزانے والے نہیں. چلو انہوں نے تو اپنے آپ کو ویسے جڑا دیا, اور خدا کے بندوں کو کیا سمجھا یار. خدا کے بندوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی نمازیں تین ادا ہوئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجماعت کے ساتھ وہ پڑھی تھی جہاد میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ جہاد سے واپسی میں ایک صبح کی نماز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا پڑھی تھی. تو کہاں سے دین آیا آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں اس وقت اسپیشل کیسے, خدا کے بند کس نے کہا اسپیشل کیسے؟ کوئی ہے ریٹن, کوئی بات ہے, کسی نے کہی ہے یہ بات؟ بھائی حدیث شریف کے تو تین قسمیں ہیں, قولی, فعلی اور تقریری. تو جو فعلی ہے وہ تو قولی سے زیادہ, مطلب نہ ساری وہ مطلب جو قولی ہے وہ تو اس کو وہ زیادہ ہوتے ہیں, فعلی جو ہے نا مطلب اس کے بعد ہے. تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے, صحابہ نے پیچھے پڑھی, تو تم کہاں سے یہ باتیں لے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے تو یہ چکر دے دیا اپنے آپ کو. دوسرے جو خوش فہمی مبتلا ہونے والے ہو گئے نا, ان نے کیا کیا, ان نے یہ کیا کہ جو جمعۃ الوداع ہے رمضان شریف کا آخری جمعہ, اس میں پانچ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو, قضاء عمری کے بس ساری قضائیں ہو جائیں گی. ان نے اس قسم کا اپنے آپ کو چکر دے دیا. تو دونوں دیکھو اپوزٹ ہیں, یعنی ایک طرف بھی دوسری طرف بھی, لیکن دونوں پہ شیطان نے ایک بات پہ جمع کر لی, ایک کو قضاء عمری پہ ڈال دیا, دوسرے کو انکار ہی کر. یہ ہے اللہ تعالیٰ بچائے شیطان کی مار. تو حضرت کیا فرماتے ہیں, بلوغت کی عمر سے پہلے کی نمازیں چھوڑ کر, کیونکہ وہ تو معاف ہیں, باقی سال کی نمازیں ہر نماز کے ساتھ ادا کی جائیں. انہیں ایک ایک کر کے نماز ادا کی جائے, نیت یہی کی جائے, اور اس کا نیت کا طریقہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو آخری مجھ سے فجر کی نماز مثلا قضا ہوئی ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں, اور یہ کہتے جائیں ہر روز. تو وہ جب یہ آخری ختم ہو جائے تو دوسرا آخری ہو گیا نا, پھر تیسرا, پھر وہ آخری ہو گیا. تو اس طرح کہتے جائیں تو بس ہو گیا, یا پھر پہلی سے شروع کر لے, جو پہلی قضا مجھ سے قضا ہوئی ہے تو اس کے مطلب. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ کی قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی. امید ہے مسترش 1945 میں بیوی کو طلاق دی, میں نے بہت کچھ ان لوگوں نے حاکم مہر شہری واپس نہیں لیا, اور کہہ دیا کہ ادا ہو چکا ہے, میں پھر سے ادائیگی کی کوشش کروں گا. ارے جی ہاں, یا ادا ہو جائے یا معاف ہو جائے. ہاں جی, حق مہر شہری. اب دیکھیں نا, یہ معاملات کی بات ہے, یہ سلسلے کی برکت ہے. اس حضرت نے پوچھا نہیں ہے نا, کہ حضرت کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا, ایک خود فکر پیدا ہو گئی نا کہ یہ بھی ایک کام ہے, یہ بھی میرے ذمہ ہے, تو انہوں نے پوچھ لیا تو حضرت نے بتا دیا. مسلم میں شیخ کامل کے تلاش میں رہوں گا, تو آنکھ آپ قبول فرما لیں. حضرت شیخ فرمائے, آپ جو کام لینا چاہے اس کے لیے سر دست حاضر ہوں. اصل تو تربیت ہے نا, بیعت تو ایک مطلب سنت مستحب عمل ہے, لیکن لازمی نہیں ہے. بہرحال مسترشد طبعاً خاص ہے کہ شیخ کو بیعت کی وجہ سے زیادہ توجہ ہوتی ہے, میں اس حکمت کے تحت بیعت کو ہوا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت میں عزیمت پیدا ہو جائے تو بیعت بھی ہو سکے گی. ابھی آپ اصلاح کا کام جاری رہیں گے, لیکن ایک بات میں یاد رکھنا چاہیے, وقت کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں, اور بدلے ہوئے حالات میں جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ہی کے زیادہ تربیت یافتہ ہیں, سید سلیمان الدین رحمۃ اللہ علیہ کے, لیکن جب ان کو حضرت شاہ عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی, خلافت دی, تو ساتھ فرمایا کہ ایک منٹ بھی دیر نہ کرنا اگر کوئی بیعت کے لیے آ جائے. تو حضرت نے یہی سوال کیا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت رگڑے دیتے، پھر بیعت کرتے تھے، کافی مطلب چیزیں معلوم کرتے تھے اور پھر کبھی مطلب کسی خوش نصیب کو بیعت کر لیتے. تو یہ تو آپ فوراً ہی مجھے فرماتے ہیں کہ جو بھی بیعت کے لیے آج تو ایک منٹ بھی دیر نہ کرنے. فرمایا وہ بیعت سلوک تھا، آج کل بیعت ایمان ہے، ایمان خطرے میں. تو اگر آپ کی برکت سے کسی کا ایمان محفوظ ہو جائے تو یہ کوئی کم بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو بیعت نہیں کیا اور یہ کسی بیمان کے پاس چلا گیا، دھوکہ باز فراڈی کے پاس چلا گیا، پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ ہاں جی، ہمارے حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ان کے شیخ جب فوت ہوئے مولانا عبدالحمید الرمزی رحمۃ اللہ علیہ جو وزیرستان میں تھے، وہ بھی حضرت تانوی رحمۃ اللہ کا خلیفہ تھے، تو پھر بعد میں روتے رہے. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ کے خواب میں زیارت ہوئی اور ان کو فرمایا کہ مولانا عبدالکریم بٹخیلا میں ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. مولانا عبدالکریم صاحب جو تھے یہ مجرد تھے، شادی نہیں کی ہوئی تھی، اور نہر کے کنارے بس ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، اسی میں رہتے تھے، مسجد پاس تھی تو اسی میں نماز پڑھتے تھے، اور ہر نماز کے لیے وضو کے بجانے آتے تھے، عظیمت والے شخص تھے. ہاں جی، وہ فرمایا کہ میں ادھر حاضر ہوا تو حضرت کو میں نے اپنا خواب سنایا. تو نے فرمایا خواب تو نے دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، تیرے اوپر حجت ہوگا، میرے اوپر تو حجت نہیں ہے، بیعت کروں گا یا نہیں کروں گا، وہ ظاہر مطلب کہ میرے شاہ صدر جب تک نہیں ہوتا نہیں کروں گا. علیمی صاحب بھی علیمی صاحب تھا. ہاں جی، جب اٹھ کے جانے لگے تو باہر جا کے نا میں باہر جا کر میں نے اپنا چہرہ دروازے کے اندر کر کے میں نے کہا جا رہا ہوں، لیکن قیامت میں آپ کے گلے کو پکڑوں گا کہ میں آیا تھا لیکن آپ نے نہیں لیا. کہتے وہ بہت جلالی بزرگ تھے، تو نے کہا گستاخ اندر آ جاؤ، باتیں بناتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ پھر ماشاء اللہ نے حضرت نے ان کو ان کی تربیت شروع فرما دی. پھر مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے تو وہ جو ہے نا ان سے مل رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ میرا ہاتھ لے کر مولانا فقیر محمد صاحب کو دے دیا کہ یہ میں آپ کے سپرد کرتا. ہاں جی، کہتے اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا، لیکن ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ دیکھو یہ تم حضرت نے اپنے جانے کا بگل بجایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اور واقعی اس کے بعد فوت ہو گیا. پھر مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، پھر انہیں سے خلافت ملی ساتھ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے قابر میں بیعت جو ہے یہ لازمی نہیں، لیکن فائدہ اس کا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، بالخصوص آج کل فائدہ ہے اس میں. کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہر چیز ایکسپوز ہے نا، ادھر ادھر سارا کچھ، کوئی چیز تو مخفی رہتی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر کسی سے کوئی بیعت نہ ہو تو ہر جگہ پنسنے کا امکان ہوتا ہے، مطلب غلط جگہ بھی جا سکتا ہے، لوگ اپروچ کرتے ہیں باقاعدہ، بالخصوص یہ جو نہیں جو آفیسر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یا کوئی تھوڑا سا بارسوخ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ڈورے ڈالتے ہیں باقاعدہ کہ کس طریقے سے ہم سے بیعت ہو جائے. ہاں جی، تو کسی جال میں پھنس سکتے ہیں، مطلب یہ کہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس وقت اگر کسی صحیح اس سلسلہ اور مطلب یہ کہ شیخ کامل ہو اس سے بیعت ہو جائے تو اس میں کم از کم یہ فائدہ ہو جاتی ہے کہ ایمان بچ جاتا ہے، کسی بے ایمان کے پاس جا کر اپنے ایمان تو خراب نہیں کرے گا، یہ بات ہوتی. تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے ایک ارادہ کیا تھا ایک دفعہ کہ اب میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ ظاہر بیعت تو جیسے میں نے عرض کیا کہ لازمی تو نہیں، تو میں اب بیعت نہیں کروں گا کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بیعت تو لازمی نہیں ہے اور تربیت لازمی ہے. تو اتنے لوگ کی تربیت کون کرے گا؟ مطلب ہر شخص اپنا ٹائم بھی مانگتا ہے نا, مطلب ٹائم بھی اس پہ لگتا ہے. تو پھر جس چیز کو نہیں پورا کر سکتے تو اس کی ذمہ داری کیوں لی جائے؟ مطلب میرے ذہن میں یہی بات تھی. میں نے کہا میں بہتر نہیں کروں. تو ایک صاحب کو حضرت مولانا اشرف صاحب مجھے کی اجازت ہوئی, فرمایا کہ بیعت نہ چھوڑیں, کیونکہ اور کچھ نہیں کم از کم ایمان تو بچ جائے گا. بالکل وہی بات فرمائی, اور کچھ نہیں کم از کم ایمان تو بچ جائے گا, لہذا بیعت نہ چھوڑیں, مطلب جن وہ نہ روکے. تو ان کی ظاہر یعنی ان کے ارشاد کے مطابق, ان کے حکم کے مطابق کوشش تو ہماری ہے, لیکن بہرحال فائدہ تو اس تب ہی ہوگا جب اصول کے مطابق کام کیا جائے. جو جس نیت سے آتا ہے انما الاعمال بالنیات, تو ظاہر نتیجہ تو نیت کے مطابق ہوتا ہے. اگر کسی کی نیت اصلاح کی ہے تو اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی. اگر کسی کی نیت کچھ مزوں کی ہے تو ممکن ہے کچھ مزے حاصل ہو جائیں لیکن اصلاح نہیں ہو سکے گی. اگر کسی کی نیت کوئی دنیا کی چیز کی ہے تو شاید وہ دنیا کی چیز مل جائے, ناممکن نہیں ہے, کیونکہ ظاہر اللہ ہر چیز اس کے پاس ہے, لیکن بہت کم چیز کو لے کر بہت بڑی چیز کو چھوڑ دے گا. ہو سکتا ہے اللہ پاک دے سکتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ مطلب کوئی مثال کے طور پر یہی دنیا کی چیز ہے کہ بس میں میری دنیا میں جو کوئی مشکل ہوگا تو میں شیخ کو کہوں میرے لیے دعا کریں گے تو میرا کام ہو جائے گا رہے گا. تو یہ دنیا ہے نا, یہ نہیں دنیا نہیں ہے, یہ دنیا ہے نا. تو اب اس دنیا کا اگر کسی کا نیت ہو تو اس کو شاید وہی چیز ملتی جائے, اور آخرت کے لحاظ سے جو اصلاح ہے اسے شاید محروم ہو جائے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں اللہ بچائے مجھے, یہ خلافت والی جو بات ہے یہ بھی دنیا ہے. اگر کسی کا خلافت کا سوچو کہ مجھے خلافت مل جائے, یہ بھی دنیا ہے, یہ بھی دین نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز کی ذمہ داری نہیں دی تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو ذمہ دار کیوں بناتے ہو؟ یہ دفتر والے لوگ ہیں نا, ان سے پوچھنا کیا ذمہ داری کوئی لیتا ہے احسانی کے ساتھ؟ دیتے ہیں لوگ, جی آپ یہ کریں آپ یہ بھی کریں, تو کیا خیال آسانی سے لیتے ہیں؟ اچھی خاصی آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ میرا یہ بات ہو, یہ کام خارج ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کوئی ذمہ داری آسانی سے نہیں لیتا. تو اگر دنیا میں انسان ذمہ داری سے بھاگتا ہے تو یہ تو آخرت کی ذمہ داری ہے. بہت مشکل کام ہے کسی اور کی ذمہ داری لینا, مطلب جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے. لیکن ہاں بہرحال اگر اللہ جل شانہ نے خود دلوا دیا تو پھر وہ پھر پورا بھی کروا دے گا, پھر اس کا کام ہے. لیکن میں خود کیوں چاہوں؟ مجھے خود مانگنے کی, ہم خود اس کی جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اصل میں اللہ کی رضا ہے. اگر اللہ پاک آپ سے اس پر راضی ہے کہ آپ خلیفہ نہ ہو تو سبحان اللہ, بس پھر یہی چیز جی, یہی آپ کا صحیح کام ہے. اور اگر اللہ پاک آپ سے اس پر راضی ہو کہ آپ ہوں خلیفہ تو پھر ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے, پھر تو پھر تو جو کہا جائے گا وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک. مکتوب نمبر 60 اکتوبر نمبر 6 میں نام سید عبد الرحمن صاحب, حضرت شیخ عظیم مکرم وفقم اللہ تعالیٰ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسترشد, کل سے ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھنی شروع کر دی. ماشاء اللہ, حضرت نے فرمایا مبارک بات. مسترشد دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ استقامت فرمائے, حضرت شیخ دعا ہے. مسترشد برائے کرم کو یہ سب رسالہ تجویز فرمائے جسے ضروری احکامات سے واقفیت ہو جائے. حضرت بشتی زیور بشتی گوہر دیکھ لیں, بشتی زیور بشتی گوہر دیکھ لیں, یہ اتنی زبردست کتاب ہے نا بھی بشتی زیور. میں تو کہتا ہوں بس مقبولین کی کتاب ہے اور مقبول کتاب ہے. میں ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا تھا مفتی سعید مفتی کا, کیا بات ہے, سیاہ الدین کا کخیل صاحب رحمۃ اللہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم تھے, اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ بھی تھے, ممبر بھی تھے. تو حضرت سے میں نے مسئلہ پوچھا جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ. تو حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ بشتی زیور لے آؤ. تو بشتی زیور منگوایا, بشتی زیور کو کھولا, اس میں مسئلہ دیکھ کر پھر مجھے سنا دیا. کیا وہ خود اپنے آپ سے نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے, لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں ماشاءاللہ ہماری ضرورت کے جو مسائل ہیں, جیسے فرض عین علم ہے, وہ سارا جمع ہے اس میں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو مفتی کے پاس جانا پڑے گا, ایسے نا مفتی صاحب؟ اگر اس میں نہیں ہے تو پھر آپ کو مفتی صاحب کے پاس جانا پڑے گا, پھر آپ کو عام طور پہ نہیں ملے گا. تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ یعنی آسان صورتحال ہے, مسئلہ جاننے کے لیے بہت آسان ہے. آئی اور ماشاءاللہ اس میں ضروری احکامات بشتی زیور میں خواتین کے بالخصوص اور مردوں کے بھی, اور بشتی گور میں تو ہے ہی مردوں کے مسائل. ہم جب جرمنی میں گئے تھے تو وہاں چونکہ میں تو یونیورسٹی جاتا تھا, تو گھر والوں کو میں نے بشتی زیور دے دی تھی, اور میں جاتے ہوئے تالا لگا لیتا تھا کہ ظاہر ہے وہ پرائے ملک تھا, تو ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا تھا, مطلب پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو ان کو بشتی زیور کے سارے مسائل تقریباً حفظ ہو چکے. ہاں جی, مطلب اتنا بار بار پڑھا, بار بار پڑھا. تو اس کا ان کا یہ فائدہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی غلط مسئلہ نہیں بیان کر سکتا, کوئی بھی بیان کرے فوراً بتائے گا نہیں بشتی زیور میں تو ایسا نہیں ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے بشتی زیور میں تو ایسا نہیں ہے, اور یہی خوبی کی بات ہے. ہاں جی, ماشاء اللہ, یعنی استظہار کے مسائل کا تو یہ سب لوگ کر سکتے ہیں. بچوں کو اتنی موٹی کتاب تو نہیں. ہاں جی, اگر ایک انسان بار بار اس کو پڑھے, بار بار اس کو پڑھے تو خود بخود حفظ ہو جاتے ہیں, اور پریکٹس میں انسان لے آئے تو سبحان اللہ, پھر تو بڑی بات ہے. تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا بشتی زیور اور بشتی گور کو مطالعے میں دیکھ رکھے. مسترشد, مزید دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں. حضرت دل سے دعا کرتا ہوں. مسترشد مخصوص ہوتا ہے کہ آپ کی شفقت پدرانہ اس عقیر کے شامل ہے, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ معمولات, چاہے کتنے ٹوٹے پوٹے ہوں. حضرت اللہ تعالیٰ استقامت بخشے. یہ بات ہے, یہ حضرات جو ہے نا, یہ چاہتے ہیں کوئی لینے والا ہو تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ واقعی مطلب ظاہر ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بہت مطلب ریزروڈ ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. ان کو لینے والے مل جائے نا تو یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مجھے صرف ایک سین یاد ہے, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ, جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھے, جن کا کتاب ہے نا اسوہ رسول اکرم, یہ ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا رفیع عثمانی صاحب کے بھی شیخ ہیں. تو خیر, وہ کراچی گیا ہوا تھا, تو مجھے پتہ تھا کہ حضرت کراچی میں ہیں, تو معلومات کر لی کہ کہاں پر ہیں. ہمارے ایک کلاس فیل ہوتے ہیں کراچی کے, تو اس نے معلومات کر لی, پتہ چلا کہ وہاں پر ہے گلشن میں, نازم آباد میں. تو نازم آباد مطلب ان نے کہا کہ جی مطلب ہم, خیر ایسا ہوا کہ ان کے گھر پہنچ گئے معلوم کر کے نا, ان کو پتہ تھا گھر ایڈریس مل گیا تھا. پہنچ گئے تو جس وقت ہم پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت تھا, تو گھر سے پتہ چلا کہ وہ مسجد چلے گئے ہیں. اب ہم مسجد پہنچ گئے, جب پہنچ گئے تو ظاہر سفر میں تو پتہ نہیں چلتا کون سی مسجد میں کتنے بجے نماز ہوتی ہے, تو وہاں نماز ہو چکی تھی اور حضرت باہر تشریف لائے تھے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جا رہے تھے کہیں. اب میں دو گمگو میں مبتلا ہو گیا کہ میں اگر حضرت کو کہتا ہوں تو یہ ان کے ٹائم لینے کی بات ہے بے وقت, اور اگر نہیں کہتا ہوں تو پھر چانس ملے گا نہیں ملے گا, پتہ نہیں کیا ہے گمگو میں. اس وقت مجھے حضرت کی بات یاد آئی, حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جو مجھ سے ملے تو تین سوالوں کے جواب اس کو اپنی طرف سے خود دینے ہوں گے بغیر میرے سوال کے. کون ہوں, کہاں سے آئے ہوں اور کس لیے آئے ہوں, یہ مجھے بغیر میرے پوچھے خود دینے پڑیں گے. حضرت نے اس طرح لکھوا دیا تھا سامنے, جو میرے ساتھ ملے تو مجھے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ کون ہوں, کہاں سے آیا اور کس لیے آیا. میں نے کہا چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں. سیدھا گیا, السلام علیکم, شبیر احمد میرا نام ہے, پشاور سے آئے ہوں, ملاقات کی خواہش تھی. ایک سانس میں کہہ دیا, شاید حضرت کو اپنے شیخ یاد آ گئے. سبحان اللہ, ہاں جی, بڑی توجہ فرمائی. فرمائے کہ کہاں پہ ٹھہرے ہو. میں نے کہا جی نا کوٹس میں, ہاسٹل میں. مطلب پہ آ سکتے ہو؟ میں نے کہا کہاں پر ہے. حضرت نے ایڈریس بتانا شروع کر لیا. مجھے تو نہیں پتہ چل رہا تھا, کہ وہ جو ساتھی تھے وہ کہتے مجھے پتہ چل رہا ہے. ایڈریس اس نے نوٹ کر لیا, ٹائم کا انہوں نے بتا دیا کہ 8 اور 8:30 کے درمیان. تو الحمدللہ صبح ہم روانہ ہو گئے. ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں, ہم بس تقریباً 8:15 کے لگ بھگ پہنچ گئے. تو جیسے پہنچ گئے تو حضرت نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا, یعنی کل والے مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے 3 کتابیں عنایت فرمائی, تعلیم الدین اور حیات المسلمین اور اپنے معمولات یومیہ. یہ تینوں مجھے عنایت فرمائی اور نصیحتیں شروع فرمائی. جب 8:30 بج گئے تو میں نے کہا کہ ان حضرات کا تو وقت بڑا قیمتی ہوتے, تو میں ان کا وقت مزید تو نہیں لینا چاہیے. میں نے کہا حضرت آپ کا وقت پورا ہو گیا, ہوا میں جانا چاہتے ہیں. پھر مطلب جانا حضرت نے اپنی شروع فرمائی. تقریباً 8:45 بج گئے. 8:45 بج گئے تو چونکہ خلاف واقعہ بات تھی, تو مریضوں میں ذرا ایسی بے چینی سی محسوس ہونے لگی کہ یہ کہاں سے درمیان موکل ہو گیا. ہاں جی, میں نے کہا حضرت آپ کے مریضوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں جاگ لیتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا اللہ کے بعد. تو میں اٹھا, میں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا. میں نے کہا ہاتھ ملانے میں بھی دیر لگے گی نا, تو میں کیوں ہاتھ ملا تو بس ٹھیک ہے. بس میں مڑ گیا تو ابھی باہر نہیں گیا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی, دل سے دعا کرتا ہوں. دعا کے لیے میں نے نہیں کہا تھا, لیکن سب پیچھے سے آواز آئی, دل سے دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ, تو خوش قسمتی تھی الحمدللہ. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کوئی لینے تو آ جائے. ہاں جی, خیر اللہ. یا کریم یا کریم. مسترشد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شیخ عزیز مکرم اللہ تعالیٰ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسترش, میں کوشش کرتا ہوں کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے صحبت والد سے مستفید ہو سکوں, لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر کے بکھڑوں میں دیر ہو جاتی ہے. حضرت شیخ, کوئی فکر نہیں, کوئی حرج نہیں. صحیح قسم کی دینی تعلیم سے نابلد ہوں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے پاس بیٹھنے اور مکاتب کے سعادت نصیب فرمائے. حضرت شیخ, آپ حضرت طالب رحمۃ اللہ کا تصنیفات و مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کرتے رہیں, انہی سے دین و دین کے معلومات کا فائدہ انشاءاللہ ہوگا. مواعظ اور ملفوظات, یہ تو پورا خزانہ ہے, پورا خزانہ ہے. مواعظ جو ہے یہ حضرت تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ذہن سازی ہے, اور ملفوظات قلب سازی ہے. مطلب ملفوظات سے دل بنتا ہے, اور ذہن مطلب یہ کہ جو مواعظ ہے اس سے ذہن بنتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے چاہیے. کنسپچول انڈرسٹینڈنگ وہاں سے حاصل ہوتی ہے, اور واقعی ایسی کنسپچول انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوتی ہے کہ بڑے بڑوں کو حاصل نہیں ہوتی. ایسی کنسپچول انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوتی ہے. ایک دفعہ حضرت تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا, وہ تو فاضل لوگ بنتے, تو فرمایا کہ ہم تو یہی حضرت کے مواعظ ہی پڑھتے رہے. تو واقعی حضرت کے 40 مواعظ کا پشتوں میں ترجمہ بھی حضرت نے کیا, جی میں بول تسیم بشتی زور کا بھی ترجمہ کیا, اور شاید تعلیم الدین کا بھی کیا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ فرمایا کہ ایک بزرگ تشریف لائے تھے, تو ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی, تو ان سے کچھ باتوں میں ان کو اندازہ ہوا کہ ہم نے مواعظ کا مطالعہ کیا ہوا, کیونکہ ظاہر انہی چیزوں کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی. تو کہتے انہوں نے فرمایا آپ لوگوں نے تو بڑا کام کیا ہے. کہتے ہم نے کہا کہ حضرت ہم نے کام کیسے کیا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. فرمایا یہی کام ہے نا, یعنی آپ لوگوں نے جو مواعظ سے اصلی مفاہیم لے لیے تو یہ کام ہے نا. اور واقعتاً میں کہتا ہوں اگر صحیح مفہوم انسان کو مل جائے تو دین بہت آسان ہو جاتا ہے اور بعمل ہو جاتے ہیں آدمی. کیونکہ بعض دفعہ صرف نہ جاننے کی وجہ سے انسان محروم رہتا ہے. وہ چیز مشکل نہیں ہوتی, صرف نہ جانتا ہو تو آدمی رہ جاتا ہے. مثلاً یہ بات عرض کرتا ہوں, جیسے حضرت فرماتے ہیں سستی کا علاج چستی ہے. اب اگر کوئی نہ جانتا ہو تو آدمی حیران ہو جائے کہ بھائی کیا ہو گیا, کس طرح کریں گے. بول اچھا اختیاری میں سستی نہ کرو اور غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑو, اتنی بڑی بات ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اگر قدرت نے خود فرمایا, میں کہتا ہوں کہ یہ نصف سلوک ہے, بلکہ اگر ذرا زیادہ غور کرو تو پورا سلوک. یہ مطلب یہ ہے کہ اختیاری میں سستی نہ کرو اور غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑو. محمود ہے مقصود نہیں, اور یکسوئی ہو چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو. مطلب یہ ساری باتیں حضرت نے اس انداز میں کی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور جب کہیں اب مائز میں آدمی دیکھتا ہے تو ایسے مشکل مشکل مضامین کو حضرت نے اتنے آسان طریقے سے سمجھایا ہوتا ہے, جن کو ان مشکلوں کا اندازہ ہوتا ہے نا, ان کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی آسانی ہو گئی. حضرت نے خود فرمایا کہ اپنے درس میں جو پڑھا رہے تھے, کہتے اس میں ایک بہت مشکل مقام تھا, بہت مشہور تھا کہ یہ بہت مشکل مقام ہے. کہتے میں نے اپنے طلبہ کو نہیں بتایا کہ یہ مشکل مقام ہے, ان کو پڑھا دیا. جب پڑھا دیا پھر ان کو پوچھا کہ بھائی سمجھ آ گیا, تو انہوں نے کہا جی سمجھ آ گیا. پھر فرمایا کہ میں نے بتایا کہ یہ فلاں مقام تھا. کہتے یہ تو بس یہی تو بات تھی. مطلب یہ کہ اگر میں پہلے کہتا مشکل ہے تو اس وقت وہ کھل جاتے نا, مطلب ظاہر وہ انسان کی بس میں پھر نہیں رہتا. تو یہ حضرت کے ہر کام میں ماشاء اللہ بہت. ایک دفعہ بشتی زیور پہ کچھ اعتراضات لوگوں نے کیے تھے, تو حضرت ملا خلیم سانپور رحمت سے پوچھنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے, اور بشتی زیور ان کے سامنے کہتا کہ یہ کیا مطلب اور یہ کیا مطلب اور یہ کیا مطلب. کہتے میں جب پہنچ گیا ادھر تو حضرت نے کہا بھائی اب مصنف آ گیا, وہ اپنے کام کو نپٹے گا, میں تو گیا. کہا بھائی ان سے اب پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے. کہتے میں بیٹھ گیا, میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے. تو نے کہا جی فلاں فلاں چیزیں سمجھ میں نہیں آئی. اچھا تو اس کا مطلب باقی آپ کو سمجھ آ گئی نا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو مجھے ذرا پوچھنے کی اجازت دیں کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں اس کے بارے میں. کہتے نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں. انہوں نے کہا پھر ان کی کیا تخصیص ہے کہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھتے, کیا تخصیص ہے. جب یہ بات کی تو دونوں نے بغل میں پوچھتے اور دوائی کہتے یہ تو جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں, چلے گئے ادھر سے. مطلب یہ کہ بعض لوگ صرف اور صرف خواہ مخواہ وقت خراب کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے پاس کوئی نہ دلیل ہوتی ہے نہ کوئی بات ہوتی ہے, لیکن وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو تیس مرخان سمجھانے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں اٹھاتے ہیں. تو ایسے لوگ کے ساتھ پرزر ایسے ڈیل کر دیتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ بلا وجہ اپنا وقت خراب نہیں کرتا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اگر حضرت کے ساتھ کسی کا رابطہ ہو, جیسے حضرت نے فرمایا, بہت فائدہ ہوتا ہے. مسترشد رب کعبہ مقصود کا یقین تو ہو چکا ہے, دعا فرمائے کہ اس کے پہنچنے کے لیے جس عظیمت اور ہمت کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. حضرت شیخ ان شاء اللہ تعالیٰ عظیمت و ہمت کا ارادہ آپ کریں گے تو یہ چیز بھی حاصل ہوگی. اگر آپ عظیمت اور اس کا ارادہ کریں گے تو یہ چیز بھی حاصل ہوگی. آپ اپنی طرف سے امور اختیاری میں تساہل نہ فرمائیں, وہی بات حضرت والی, آپ اپنی طرف سے امور اختیاری میں تساہل نہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہماری راہ میں محنت کرے گا ہم اس کو راہ دکھائیں گے. کہاں سے فرمایا حضرت نے, والذین جاہدوا فینا لہتدینم سبلا, قرآن پاک. ہاں جی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راہ میں محنت کرے گا ہم اس کو راہ دکھائیں گے. مکتوب نمبر 8 بنام عبد الرحمن صاحب, حضرت شیخ عظیم مکرم وفقم اللہ تعالیٰ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی ضرور ادیبی شکل میں برآمد بعد نالا باستان دیر بے خبر نمی زدم. تا به حرم فناش راہ مقام خویش. اس تشریحات دین کا غلبہ میں مناجات کی منزل پڑھ نہ سکا. سحری کے وقت تاجد کے بعد دوسری منزل پڑھ لی, خدا کرے اس کے نقص واقع نہ ہو. حضرت شیخ, کوئی حرج نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی حالت میں ہو تو ویسے حدیث شریف بھی ہے کہ اگر کوئی رات کا وقت وظیفہ, جو رات کا وظیفہ پورا نہ ہو سکے اور نیند آ جائے تو سو جائے, پھر جیسے اٹھے تو اس کو پورا کر لے تاکہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. اس سے قضا نمازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, میں صرف فرض کو ادا کر رہا ہوں. قضا صبح کی فرض میں تاجد یا اشراق کے ساتھ پڑھا, ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد نماز عصر کی جماعت سے پہلے, مغرب کے اوابین کے بعد, اور عشاء کے فرض اور وتر اس دن کے وتروں کے بعد با جماعت سے پہلے صحیح طریقے سے مطلب فرمایا. حضرت نے فرمایا یہ طریقہ ٹھیک ہے. مستر بجتی زیور خرید لیا, اس کا باقاعدہ مطالعہ انشاءاللہ جلد شروع کر دوں گا. انشاءاللہ تعالی مستر دو چار دن جو آپ کی صحبت سے محروم رہنا پڑا ہے اسے کافی تنزل محسوس ہے. کل یوں ہی آپ مل گئے جس سے طبیعت کو بہت سکون ملا. حضرت یہ آثار محبت میں سے. مستر نماز کے وقت وضو کی حاجت ہو جاتی ہے, حضور کے اخلاق کریمانے کے پنجاب حضرت کی جگہ پر وضو کی جسارت کر لیتا ہوں. حضرت شیخ, کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ. آج تو سوا سات دینا ٹھیک ہے. تو حضرت جن کے خلیفہ ہے اب ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے, یعنی مولانا شکری تھان رحمۃ اللہ علیہ. غلب ہے ادب حال. طبیعت دنیائی باتوں کی طرف, خاص کر اچھے کپڑے اچھے کانے کی طرف زیادہ مائل تھی اور اس کے خلاف ہونے سے رنج ہوتا تھا, مگر بحمداللہ حضور کے فیض و برکت سے ان باتوں کے اہتمام سے طبیعت ہٹ گئی ہے. وہ طبیعت اس طرف اگرچہ کچھ راغب ہوتی ہے تو یہ شعر پڑھ کر تسکین کر لیتا ہوں. اے شمع تیری عمر طبیعی ہے, ایک رات انسکس گزار دیا ایسے لو کر گزار لے. ہاں جی, تو بالکل آج کل اسی شعر کے مطابق زندہ بسر کر رہا ہوں. ذکر کرتے وقت یا کوئی اور کام کرتے وقت یہ خیال آتا ہے, خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے. خاص کر رات کو لیٹتے وقت یہ خیال غالب ہوتا ہے کہ پلنگ پر تو بے شک چادر وغیرہ لگا کر پیر پلا کر آزادی کے ساتھ لیٹنا بدتہذیب ہے, جب خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ خیال پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے, اس کے نزدیک میرا بستر کیا وقت رکھتا ہے. اس خیال سے بستر پر تو لیٹتا رہتا ہوں مگر پیر پھیلانا کس طرح طبیعت گوارا نہیں کرتی, اس لیے کچھ عرصہ سے پیڑ سکوڑ کر لم لیٹتا ہوں تاکہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی, مطلب یہ فیت حضور ہی ہے نا, یہ فیت حضور ہی اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. حال حضور فدوی کی حالت خراب ہو گئی کہ حضور کا نام مبارک زبان سے کیا بلکہ قلم تک سے نہیں لکھ سکتا. ہاں جی, کیا کروں, مجبور ہوں, نہیں معلوم کیا سبب ہے, یہاں تک کہ شجرہ میں پڑھتا ہوں تا نبی مرشدی شمس الہدا کے آواز. ہاں جی, تاکہ گول بات سے مفصل لکھنا چاہیے. آخر دل میں کیا آتا ہے, کیا کوئی ہاتھ پکڑتا ہے یا زبان کو روکتا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کیوں مطلب مسئلہ ہے. حال گزارش یہ کہ بسبب ادب کے دل گوارا نہیں کرتا تاکہ پھر برائی کیا ہوئی جس کے فکر میں پڑ گئے. مطلب ادب تو اچھی بات ہے, تو پھر برائی کیا ہوئی کہ آپ اس میں مطلب اس میں پڑ گئے. اچھا, حال پھر یہ مسئلہ کہ دادا پیر سے لگا کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صاحب کے نام لیے میں کیوں ادب نہیں کرتے بلکہ فخر سمجھ کر خوش خوش نام لے, تو اس وجہ سے حضور کو اطلاع کر دی تاکہ مشاہد اور غائب میں بعض اثار متفاوت ہوتے, خصوصاً بعض طبائع کے اعتبار سے اس کا بھی کچھ حرج نہیں. کیا علمانہ جواب دیا. فرمایا اصل میں جو سامنے ہے نا ان کا اثر غالب ہوتا ہے, اور جو سامنے نہیں بے شک ان سے کتنی بڑے کیوں نہ ہو اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا. میں نے ایک بار عرض کی تھی اب میرے خیال میں, اس پر مجھے دوبارہ یاد آ گئی الحمدللہ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا, کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو لیتے ہو اور جو بعد میں آتا ہے اس کو چھوڑتے ہو. اب اس میں بھی تفاوت صرف یہی ہے کہ جو سامنے کی چیز ہوتی ہے وہ انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. ہاں جی, تو اس وجہ سے یہ چونکہ نفس کے تقاضے سامنے ہیں فوری ہوتے ہیں, اس میں انسان پنس کر آخرت کے جو تقاضے ہیں جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ان کو بھول جاتا ہے اور رہ جاتا ہے. اب کہتے ہیں ڈائمنڈ کٹ ڈائمنڈ, لوہا لوہے کو کٹتا ہے, تو مشائخ نے اسے ترتیب بنا دی. تھوڑا سا آگے ہو جائے. مشائخ نے اسے ترتیب بنا دی कि जो चीज़ मुश्किल में डालता है उसी को इस्तेमाल करके उस मुश्किल को ख़त्म करता है। कैसे? अब देखिए, असल तो अल्लाह जल्ला शानू की मोहब्बत है ना, और अल्लाह की रज़ा की तलब है असल। यानी जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे किस तरफ जा रहे हैं? अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह जल्ला शानू वराउल वरा आज़ाद है, ना अल्लाह ताला को कोई देख सकता है, ना इसके बारे में कोई तसव्वुर कर सकता है। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात वराउल वरा है। जो भी आपको अल्लाह के बारे में तसव्वुर है कि अल्लाह ऐसे है, तो कह दो कि ऐसा नहीं, क्योंकि सोच मेरे जहन का है ना, तो मेरे जहन तो अल्लाह ताला के उसका अहाता नहीं कर सकता। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि इस वजह से अल्लाह जल्ल शानू का इस्तेहज़ार इंसान को मुश्किल से हासिल होता है। इसके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ार ज़्यादा आसान है। उसकी वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहे हैं, इन दुनिया में रहने वालों की तरह ज़िंदगी गुजारी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ात ज़िंदगी गुजारने के सारे मौजूद हैं, और इनसे हम अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हैं। तो लिहाजा आपके बैठने के अंदाज़ के मुताबिक बैठ सकते हैं, आपके लेटने के अंदाज़ के मुताबिक लेट सकते हैं, आपके बात करने के मुताबिक हम बात कर सकते हैं। गोया कि ये सारे के सारा एक अमली तौर पर मुमकिन बात है। नतीजतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेज़ार और तसव्वुर हासिल करना आसान है अल्लाह ताला के मुकाबले। और शेख जो है ना, उसका इस्तेज़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर के मुकाबले में ज़्यादा सही, क्योंकि शेख तो मौजूद होते हैं सामने, उनको आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं उनके साथ, उनकी हर चीज़ आपके सामने, तो ये ज़्यादा आसान है। और ये सबसे ज़्यादा आजिला है, यानी आजिला है मतलब ये कि उसमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा आजिला कौन है? शेख। तो सबसे पहले कहते हैं शेख से मोहब्बत करो। इस शेख की मोहब्बत से आप सब की मोहब्बत तक पहुंचो, और आप सब की मोहब्बत के ज़रिए से अल्लाह ताला की मोहब्बत तक पहुंचो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मोहब्बत हो गई, तो आप सब के तमाम जितने भी काम है जो कि मतलब ये मौजूद हैं सीरत में, वो जब हम पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत की थी, और हर काम से अल्लाह की मोहब्बत टपकता था। लिहाजा वो मोहब्बत हमारे अंदर भी मुंतकिल हो जाएगी, इस्तेदाद अपने अपने इस्तेदाद के मुताबिक, जितने इंसान के इस्तेदाद है। तो ये जो अल्फाज है ना, लोग पता नहीं क्या समझते होंगे, तो परेशान होते होंगे, फनाफ शेख, फनाफ रसूल, फनाफिल्ला, ये तीन नाम है, ये तरबियत के तरीके हैं। मतलब फनाफ शेख पहले है, फिर फनाफ रसूल है, फिर फनाफिल्ला है। अब ये फनाफ शेख वाली जो बात है ना, इस पे बाज़ लोग इतराज़ात करते हैं, जो ना समझे ना वो इतराज़ात करते हैं। वो असल में इस आजिला की वजह से, इसके ज़रिए से आप उससे करीब तरीन जो कम आजिला है वो उस तक आप पहुँच सकते हैं, और फिर आप उनके ज़रिए से फिर आप जो असल हैं उन तक आप पहुँच सकते हैं। तो पहले फनाफ शेख है, फिर फनाफ रसूल है, फिर फनाफ अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब ये कि इसी को फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इसको मंजूम किया है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप सुने तो शायद आपको समझ भी आ जाए, क्योंकि इसकी तमहीद हो गई।
उन्वान है फनाफ़ शेख, फनाफ़ शेख का रुतबा अगर हो फनाफ़ शेख का रुतबा اگر ہو تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو، تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو، پھر اس کا قلب تیرا رہنما ہو، پھر اس کا قلب تیرا رہنما ہو، نہ یوں دنیا میں تو پھر در بدل ہو۔
یہ جو ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید شیخ ہمیں اپنے ٹریک پہ ڈال لے گا اور ہم سے زبردستی کام کروائے گا، ہم نہیں جائیں گے پھر بھی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا، کیا کہے؟ رہنما ہو، یعنی راہ بتانے والا۔ اب زبان سے بھی راہ بتا سکتے، دل سے بھی راہ پہ مطلب جو ہے نا وہ لا سکتا ہے، مطلب وہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے شیخ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جو لوگ آتے تھے تو گواہ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو سوال لے کے آتے تھے حضرت بیان میں ان کے بارے میں بتا دیتے۔ ہاں جی، وہ ظاہر پوچھنے کی ہمت تو نہیں تھی کہ یا کیا بات تھی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ جو سوال لے کے آتے حضرت کے منہ پہ جواب آ جاتا تھا۔ تو کیا بات ہے، یعنی گویا کہ آپ کے دل میں جو سوال ہے اللہ نے دیکھ لیا، حضرت کے دل میں وہ جواب ڈال دیا، زبان پر جاری ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی، تو ان کا دل آپ کے رہنما بن گیا۔
فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو تو جانے اس کو وہ بھی تجھ کو جانے، تو جانے اس کو وہ بھی تجھ کو جانے، میسر تجھ کو پھر اس کی نظر ہو۔
یہ بات بھی مطلب یہ ہے کہ واقعتاً کہتے ہیں پہلے وقتوں میں جب بیعت ہو جائے تو شیخ کے ساتھ اتنا رابطہ انسان کر دے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ یاد رہے، مطلب اس کو معلوم ہو کہ میرا مطلب وہ ہے، ساتھ ہے، تو پھر جب دعا کریں گے تو دعا میں جو لوگ یاد آئیں گے تو ان میں سے آپ بھی ہوں گے، وہ نظر یہی چیز ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ مطلب کوئی توجہ ماریں گے، نہیں، مطلب یہ کہ دعا جب کریں گے تو دیکھیں، حج پہ بھی کوئی جاتا ہے تو کوئی یاد آتا ہے نا، کوئی دعا کرتا ہے تو کوئی یاد آتا ہے، تو ان میں آپ بھی یاد آ سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کا رابطہ ہوگا تو ہوگا نا یاد، ویسے تو نہیں ہوگا۔ تو پہلے مطلب یہ ہے کہ اتنا ان کے ساتھ رابطہ رکھو کہ وہ تجھ کو جانے اور تو اس کو جانے، تو اس کی طبیعت کو پہچانے اور وہ تجھے تیرے حالات کو جانے، تو پھر ماشاءاللہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا، وہ یعنی ان کو آپ یاد ہو جائیں گے۔
فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو دعا میں اس کی شامل تو رہے، پھر دعا میں اس کی شامل تو رہے، پھر تجھے رستے کا نہ پھر خوف و ڈر ہو۔
اس کے مقابلے میں بعض ساتھی ہوتے ہیں، وہ جب بھی ملتے کہتے ہیں میرے لیے خصوصی دعا کرے، اس سے کام نہیں بنتا۔ مجھے بتائیں، اگر کسی کے ہزاروں مرید ہو تو خصوصی دعا کیسے کرے گا؟ مجھے بتاؤ، کوئی کرے گا؟ مطلب صرف دو سیکنڈ بھی اگر اس کے لیے لیں گے تو ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں، جو ناممکن چیز ہے اس کا آپ کیا تقاضا کر سکتے ہو؟ ہاں اللہ کر سکتا ہے، اگر تمہارا معاملہ اس کے ساتھ اخلاص کا ہو تو وہ نہیں بھی کرنا چاہے پھر کرے گا، لے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے سامنے، چاہے آپ کچھ بھی کریں۔ مطلب ایسا ہوتا ہے ہاں جی، مطلب اگر کوئی شخص واقعی اس جگہ تک پہنچ جائے کسی بھی ذریعے سے پہنچ جائے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ بھی یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آتے سامنے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مطلب ظاہر یہاں پر اس سے مراد ہے
انا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو پھر اسے کا قلب تیرا مقتدہ ہو۔
اس کا کیا مطلب ہے پھر اس کا قلب تیرا مطلب؟ پتہ ہے لوگ شکوں میں پڑ جاتے ہیں نا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ قلب کا مطلب چاہت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو وہ چاہے گا وہ تو چاہے گا، مطلب یہ تیرا مقتدہ، مقتدہ کا مطلب ہے کہ تو اس کی طرف اقتدا کرتے ہیں نا، تو وہ جو چاہے گا تم اس کے تم وہی کرو گے۔
او پھر اس کا قلب تیرا مقتدا ہو، وسیلہ تیرا پھر اسے کہی در۔
یہ بہت بس قیمتی بات ہے، ہمیں اپنے شیخ کے بارے میں کم از کم پتہ ہے کہ ہمیں جو مشکل پیش آتی ہمارے دوڑ حضرت کی طرف ہوتی، ساری باتیں ایک طرف حضرت کی طرف ہمارے دوڑ۔ ہاں جی یہ مسئلہ، یہ اصل میں وسیلہ پھر اس کا ادھر ہو۔ وہ رائمنڈ میں تھا نا، میں تو وہاں پر ایک صاحب نے بیان کر دیا، تو اور بیان میں فرمایا کہ جو صاحب تشکیل اس کی ذرا ایسی جگہ ہو جائے جس کے پیسے اس کے پاس نہیں ہوں تو وہ اپنی تشکیل تبدیل کروا لیں، کیونکہ وہ اپنے لیے بھی مصیبت بنے گا، ساتھیوں کے لیے بھی مصیبت بنے گا، تو اپنی تشکیل، یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور بزرگ تشریف لائے، حالانکہ قاعدہ بھی نہیں ہے کہ دو دفعہ ہدایت دیے جائیں، لیکن اس دفعہ ہو گیا تو انہیں ہدایت دینے شروع کی، تو ہدایت میں فرمایا کہ اگر تم اسٹیشن پہ جا رہے ہو تمہاری نظر اپنی جیب پر ہے کہ میرے پاس کے پیسے اے نہیں ہے، تو تمہارا کلمہ بھی نہیں بنا۔ اب بالکل اپوزٹ بات ہو گئی، میں نے کہا یہ مانو ہے یہ مانو، آج سر میں درد ہو گئی۔ باہر آئے تو مجھے اپنے ایک پیر بھائی صاحب ملے، کیا حال ہے؟ میں نے کہا بھائی حضرت کا بیان سن لیا تو سر میں درد ہو گیا، کہتے بھائی ادبی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا چلو تم نہیں سمجھے۔ آج خیر وہاں سے جب ٹائم پورا ہو گیا تو میں سیدھے پشاور چلا گیا حضرت کے پاس۔ ہاں جی حضرت کے پاس پہنچ کے میں نے ساری کارگزاری سنائی، حضرت مسکرائے اور میں دیکھو سنو سب کی لیکن مانو اب ان کی جن کو تو نے مربی بنایا، ورنہ کوئی آپ کو ایک طرف پیر سے کھینچے گا دوسرے پیر سے کھینچے گا، درمیان میں تمہارا شر ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں کسی کے بیان میں عمل کی نیت سے نہیں بیٹھا، علم کی نیت سے بیٹھتا تھا، عمل میں حضرت کی بات پہ کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ عمل میں حضرت کی بات پہ کرتا تھا، سنتا سب کا تھا۔ تو یہی طریقہ ہے کہ وسیلہ پھر ان کا ہی درو
ہو فنا فی شیخ میں، فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو خدا ہی دیتا ہے سب کو یقینا، خدا ہی دیتا ہے سب کو یقینا، ملانے کے لیے کوئی مگر ہو فنا فی شیخ کا رتبہ اگر ہو، یہ دل سے دل کو ملنے کا ہے رستہ، یہ دل سے دل کو ملنے کا ہے رستہ، تیرے سامنے अगर नूर का सफर।
नूर का सफर से क्या मुराद है? हाँ सिलसिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को, सहाबा से ताबीन को, ताबीन से तब ताबीन को, फिर उनके फिर उनके फिर उनके फिर उनके यहाँ तक कि आपकी शेख तक बात रह जाए और आपकी शेख से आपको मिल जाए, तो ये नूर का सफर है। हाँ जी, मतलब वो चल रहा है।
हो फना फिशेख का रुतबा अगर हो, नबी के लफ्ज हम तक जैसे पहुँचे, नबी के लफ्ज हम तक जैसे पहुँचे, तू उसमें जोर सारा रावी पर हो, तो
उसमें मतन पे जोर नहीं होता। मतन तो बाद में देखते हैं, पहले किस चीज़ को देखते हैं? रावी को देखते हैं, मतलब उसकी सेहत का या कमज़ोरी का या हसन का, हसन लगे सब चीज़ों का मदार किस चीज़ पर होता है? रावी पर होता है, फिर उसके बाद फिर मतन को देखते हैं।
में जोर सारा रावी पर हो, फना फिशेख का रुतबा अगर हो, तो शेख के कल्ब का तुझ पर असर हो, नबी का नूर कल्ब भी दिल से दिल को मिला, नबी का नूर कल्ब भी दिल से दिल को मिला, सोहबत पे ही ये मुनहसर हो।
ये अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र शरीफ पे जो मिट्टी डाल रहे थे उससे हम फारग हो गए तो हमने दिलों में तब्दीली महसूस की, क्योंकि वो सोहबत वो नहीं रही ना। तो मतलब ये है कि ये सोहबत से इंसान का दिल बदलता है और फिर आगे फिर आगे फिर आगे चलता है।
ओ फना फिशेख का रुतबा अगर हो, तो शेख के कल्ब का तुझ पर असर हो, शब्बीर उस नूर के पाने के वास्ते, शब्बीर उस नूर के पाने के वास्ते, फनाफिशेख रहो के खूब तर हो, फनाफिशेख का रुतबा अगर।
और फनाफिशेख का मतलब मालूम हो गया ना कि क्या चीज़ है, कि कोई देवमालाई किसे नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इंसान को इसका एक्सपीरियंस होता है। देखें, ज़रूरी नहीं कि आपको इसका मुशाहिदा भी कराया जाए, लेकिन इसका नतीजा होता है। बाज़ लोगों को मुशाहिदा भी कराया जाता है और वो इसलिए होता है कि उसको कम से कम इसकी जो चीज़ हकीकत है वो समझ में आ जाए। हम हज़रत के पास बैठे थे, उस तरह दोज़ानों जैसे अत्तियात की शक्ल में लोग बैठते हैं ना, तो इस तरह बैठा हुआ था और मैं अकेले नहीं था, कई और साथी भी थे और कुछ लोग हज़रत के पैर लगा रहे थे। हज़रत इस तरह लेटे हुए थे, माजूर थे, तो मैंने हल्का सा इधर जैसे अट्रैक्शन सी महसूस की, हल्का सा, खैर वो तो होता रहता है। तो मैंने देखा कि थोड़ा सा वो बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, फिर देखा कि और बढ़ रहा है, फिर देखा कि और बढ़ रहा है, फिर डायरेक्शन का तय हो गया, पता चल गया कि वो बिल्कुल हजरत के दिल की तरफ बढ़ रहा है, यानी मेरे दिल पर जो जोर सा है, फोर्स है जो भी, वो हजरत के दिल की तरफ बढ़ रहा है। और फिर वो बढ़ते बढ़ते इस हद तक हो गया कि मुझे फौरन इस तरह पोजीशन संभालनी पड़ी कि मैं हजरत के ऊपर गिर ना जाऊँ। हाँ, अब ये सिर्फ एक मुशाहिदा कराया गया, मैं नहीं कहता कि क्या चीज़ थी, ना मैं इसके बारे में समझा सकता हूँ ना बता सकता हूँ, लेकिन एक मुशाहिदा है जो कि हो गया कि ऐसा है। तो ये चीज़ें, अब ये तो सिर्फ ज़ाहिर हो गई ना, तो जो ज़ाहिर नहीं है वो भी, इससे भी तो इनकार नहीं है ना। तो बाकायदा दिल का दिल के ऊपर असर होता है और सोबत का असर होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि असर हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, उसका पता उस वक्त चलता है कि या वो रह जाए, मतलब ज़ाया हो जाए, बाज़ दफ़ा उस वक्त पता चलता है। हाँ जी, और बाज़ वक्त उस पर पता चलता है जब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। ये दो जगह हैं जहाँ पर इसका पता चलता है। मसलन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी का कनेक्शन टूट गया तो फिर उसको पता चलता है, ओहो ये क्या चीज़ थी, फिर मामला यानी वो होता है। और कभी ये ऐसा होता है कि जैसे मसला आप मुश्किल में पड़ गए और उस मुश्किल के वक़्त में वही चीज़ दोबारा महसूस होना शुरू हो गई तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो वो चीज़ थी जो उस वक़्त थी। तो इस तरह होता है, लेकिन मैं कहता हूँ असल चीज़ें ये नहीं है, ये तो एक मुशाहिदा है। किसी को हो सकता है किसी को ना भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिसको ना हो उसको नहीं हो, मुमकिन है कि जिसको हो रही उससे ज़्यादा हो जिसको नहीं हो रहा बज़ाहिर, लेकिन जिनको ज़ाहिर किया गया है वो इसलिए ताकि वो इस चीज़ को समझ जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने मशाइख के फैज़ और बरकात नसीब फरमाए। व आखिर दावाना हमदर्द। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ ورحمۃ حاج الدعوت دعوت السلام دقامت حیات محمد. اس دروازے کے بارے میں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دروازے میں جو اسٹاپر لگا ہوا ہے تو اس میں ابتدا میں زیادہ فور زیادہ لگانی پڑتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس میں پروسیجر یہ رکھا ہوا ہے کہ بند ہوتے وقت یہ آہستہ آہستہ بند ہو. ہاں جی, تو اس وجہ سے اس میں سارا زور جو ہے بند ہونے میں آخری وقت میں اور کھلتے وقت میں ابتدا میں. تو اگر آپ پہلا دیں نا دونوں ہاتھوں سے اس طرح دونوں ہاتھوں سے اس طرح دھکا دے دینا تو یہ اس حد تک کھل جائے گا کہ پھر اس کے بعد کھلنا بہت آسان ہوتا ہے, اور اگر ابتدا میں آپ اس کے ساتھ مروت کریں تو پھر ذرا تھوڑا سا یہ بے مروت ہے. ہاں جی, بس اس کا ذرا خیال رکھیں. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. لا الہ الا ہو, 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 لا الہ الا ہو,
இலாஹா இல்லாஹு, லா 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 இலாஹா இல்லாஹு.
அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சய்யிதுனா மௌலானா முஹம்மது பாரக வஸல்லம். ஹக் 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 ஹக். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா மௌலானா முஹம்மத். அல்லாஹ் 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 அல்லாஹ். அல்லாஹும் ஸல்லி அலா சய்யிதுனா மௌலானா முஹம்மது பாரக வஸல்லம். யா கரீம் யா சுப்ஹான். الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نحمدك خير ما مولى وكرم مسؤول على ما لم تمن نجات مقبول من قربات النبي صلاة الرسول فصلى على مختلف الدبور والقبول وان شعبت الفروع من السور ثم نسأل ما سنقول ومن السؤال من في القبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد هديته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكل من خزينا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنی مسلم علیکم بسوالی رب جلنی مقیم الصلاة من ذریت ربنا و تقبل دعا رب نغفر لی ولی والدی ولی مومن یوم یقوم الحساب رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك من رب يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجنة للمتقين اماما رب اعوذ يعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب انصرني للقوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم إذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتظر ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت المؤمن والمؤمنة والمؤمنات اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي خنا من خطاياك كما نقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها وانت ولي مولاها انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجات امرك والسلامه من كل اسم والغنيه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اسالك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطاياي وعيوبي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعذب اللهم اهدني وسددني اللهم إني أسألك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصل ديني الذي وسمت أمري وأصل دنيا التي فيها معاشي وأصل الآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اني اعوذ بك من الاجزه والكسل والجبن والهرم والمغرم والماس ومن عذاب النار وفتنه القبر وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغناء وشر فتنه الفقر ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات ومن القسوه والغفله والعيله وزله المسكنه والكفر والفسوق والشقاق والسمعه والرياء من الصم والبكم والجنون والجزام وسيل الاسقام وزل يدنا من الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى عرض الأمر وفتنة الدنيا ومن علم لا يفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها وتقبل هذه الدعوات فيك محمد الشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد مولانا محمد الشرف سليماني مولانا محمد زكريا وسوف محمد إقبال المدني وسيد الإنشاء وسيد تسيم وسيد تنظيم رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفيك أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات والمخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين مسجد پہنچنے کی کوشش کر لیجیے اس نماز کے لیے